السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں پارہ نمبر 20 ہے. امن خلق سورہ النمل جاری ہے، سورہ القصص مکمل ہے اور العنکبوت شروع ہوتی ہے. پارے کی پہلی آیت، امن خلق، بھلا کون، کس نے پیدا کیا. یہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے 20. اس میں سے پہلا سوال علم غیب سے متعلق ہے. علم غیب کسے کہتے ہیں اور یہ کس کے پاس ہے؟ قرآن کا جواب النمل آیت 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی مقامات پر آیا ہے. اگر لفظ پر بھی غور کریں تو علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کے بتائے خود کو پہلے سے معلوم ہو، وہی علم غیب ہوتا ہے. اور انبیاء کو جو علم دیا جاتا ہے، جو اخبار خبریں دی جاتی ہیں جس کی بنا پر انبیاء کہا جاتا ہے، نبی جس کو خبر دی جائے، خبردار کیا جائے، وہ انہیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر چیز کا علم ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں بتا دیتا ہے. اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے. دوسرے مقام پر ہے، عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، الجن 26. اسی طرح آگے، غیب کو جاننے والا ہے بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرہ لگا دیتا ہے. تو جس رسول کو پسند کرتا ہے، اسے خبر پہنچاتا ہے، جو علم بتاتا ہے، اس سے وہ خود عالم الغیب تو نہیں بن جاتا. اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے علم غیب اللہ کے پاس ہے، وہی جس کو پسند کرتا ہے بتاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی تھا اور اللہ نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا، یعنی جو ہوا اور جو ہونا ہے، اس کا علم عطا کر دیا تھا. یعنی جو اللہ کے پاس علم ہے وہی نبی کے پاس بھی، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کسی صفت میں برابر کا شریک بنا لے، کہ اس کو بھی ما کانا ما یکون کا علم اور نبی کو بھی ما کانا ما یکون کا علم، یہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات، اس دعوے کے لیے کہ اللہ نے ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا، اس کا سارا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، تو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کو وہ علم کب عطا فرمایا تھا، نبوت سے پہلے کے بعد. اگر کہا جائے کہ نبوت سے پہلے یا وفات سے پہلے کسی وقت آپ کو یہ علم عطا ہو گیا تھا، تو جبریل کی آمد اور وحی کے نزول کا سلسلہ تو عبث ٹھہرتا. جب آپ کو سب کسی وقت پتہ ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد ایک ایک بات بتانے کے لیے جبریل کیوں آتا رہا؟ وہ تو سب تو پہلے سے معلوم ہو گیا. اور اگر کہا جائے کہ وفات سے پہلے تو آپ عالم الغیب نہیں تھے، البتہ وفات کے بعد عالم الغیب ہو گئے تھے، تو وہ احادیث اس کا رد کرتی ہیں جن میں فرشتوں کے رسول کو یہ کہنے کا ذکر ہے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، ایون کہ روز قیامت بھی فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے کام کیے تھے. مطلب یہاں تک کی نفی آئی ہے علم غیب کی. مگر نہ فرشتے یہ کیوں کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ، بلکہ وہ کہتے کہ آپ کو تو وفات کے بعد سب پتہ چل گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایون وفات کے بعد تک بھی عالم الغیب نہیں تھے. تو کسی لحاظ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو علم غیب عطا کیا گیا. کب کیا گیا؟ وفات کے بعد تک تو نہیں کیا گیا، قیامت تک تو نہیں کیا گیا. یہ بخاری کا حوالہ ہے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی کہ اللہ میرے بعد میرے پیچھے میری قوم کیا کرتی رہی تو بہتر جانتا ہے، انت الرقیب، تو ان پر نگران ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ اور اسی طرح جن احادیث میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ محامد سکھانے کا ذکر ہے جو آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوں گے اور اس وقت دیے جائیں گے، تو پھر کیسے سب کا آپ کو علم ہو گیا؟ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دے، لیکن تمام ما کانا و ما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسے الانعام 59 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اسی طرح لقمان 34 میں فرمایا، إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ نہ قیامت کا علم اس کے سوا کسی کو ہے، نہ بارش کا، نہ ماں کے پیٹ میں رحموں کا، نہ کل کیا کھانا کمانا ہے اس کا، اور نہ ہی اپنی موت کی جگہ کا، تو کہاں عالم الغیب کوئی ہوا۔ اور فرمایا آیت الکرسی البقرہ 255، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ قرآن نے اللہ کے سوا کسی سے علم غیب کی صرف مطلق اور عام نفی ہی نہیں فرمائی، بلکہ انبیاء اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف تصریح فرمائی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، انہیں غیب کا علم اتنا ہی دیا گیا جس کی رسالت کے لیے ضرورت تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 زمانے ہیں، نبوت سے پہلے کا زمانہ، نبوت کا زمانہ، اور آپ کی وفات کے بعد کا زمانہ۔ نبوت سے پہلے زمانے کے متعلق قرآن نے فرمایا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، آپ کو ان باتوں کا علم نہ تھا۔ اور اسی طرح ہود 49 ہے، ما كنت تعلمها، آپ اسے نہیں جانتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی علم کی نفی ہے۔ پھر نبی بننے سے وفات کے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ اور آئندہ کے بے شمار واقعات اور علوم عطا فرمائے، مگر اللہ کے علم سے آپ کے علم کی کوئی نسبت نہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کے اللہ کے علم کی نسبت کی مثال سمندر اور چڑیا کی چونچ کے قطرے کی مثال دے کر سمجھائی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات اگر اختصار کے ساتھ ملاحظہ کریں تو آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ سے متعلق واقعہ عفق، شہد حرام کرنے کا واقعہ سورۃ تحریم، اللہ نے آپ سے کچھ پیغمبروں کا حال بیان فرمایا، کچھ کا نہیں، آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں، رسول اللہ کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور جبریل سے بار بار پوچھنا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، پھر آپ کا فرمانا کہ سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں سے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ پردے کے پیچھے غسل کر رہے تھے کہ ام ہانی حاضر ہوئیں، اس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون ہے، بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ آپ کے ساتھ اس کی تلاش کے لیے رک گئے، ٹھہر گئے، بعد میں اسی اونٹ کو کھڑا کیا تو جس پر عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھیں، اسی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ کتنا واضح واقعات اور ثبوت ہیں، یہ بخاری کے حوالے چاہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا مردے قبروں میں سنتے ہیں یا اولیاء اپنے مریدوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی فریادوں کو غیب سے سنتے اور قبول کرتے ہیں؟ النمل 80 اس کا جواب ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ یہ کافر لوگ مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح کافر لوگ بھی بات نہیں سنتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مردے نہیں سنتے۔ روحانی موت اور روحانی بہرے پن کو جسمانی موت اور جسمانی بہرے پن کے ساتھ تشبیہ دی۔ مردہ ضمیر نہیں سنتے جیسے میت نہیں سنتی۔ اب میت کا نہ سننا ثابت کریں گے تو پھر کافروں کی مثال ثابت ہوتی ہے۔ یہ مثال اللہ نے دی ہے، جو جھوٹی مثالیں نہیں دیتا۔ یہ نفی عام ہے۔ ہاں، اس سے وہ دو مواقع ایکسیپشنل ہیں، مستثنا ہیں، جن کی دلیل کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ چاہے اس کے علاوہ کوئی واقعہ ثابت کرے، جیسے جن دو واقعات سے متعلق دلائل موجود ہیں، اور وہ صرف دو ہیں۔ ان کے علاوہ کسی آیت یا صحیح حدیث سے مردوں کا سننا ثابت نہیں۔ ایک وہ موقع ہے جو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے رخ پھیر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر منافق، تو اس سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو بات کہتے سنا، بس وہی کہتا رہا۔ تو اسے کہا جاتا ہے، نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد ہتھوڑے کے ساتھ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر پر بڑی زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح وہ دوسرا موقع جب مردوں کو سنوایا گیا اللہ کے حکم سے، وہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے سرداروں میں سے 24 آدمیوں کے متعلق حکم دیا، تو وہ بدر کے کنویں میں سے ایک خبیث گندگی والے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ یعنی جو مارے گئے تھے انہیں گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور انہیں ان کے اور ان کے باپوں کے نام لے لے کر پکارنے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا اسے حق پایا، کیا تم نے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی نافرمانی پر سزا کا، تکذیب پر سزا کا، حق پایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے کیا بات کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں، یعنی مردوں سے؟ ان صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ مردے نہیں سنتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انہیں اللہ سنا رہا ہے۔ اس وقت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ باتیں سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ انہیں سنا رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان دونوں مواقع پر مردے وہ بات سنتے ہیں۔ ایک ہر شخص کا جب اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ان سے بات کرنا اور اللہ کا انہیں سنانا۔ ان دو موقعوں پر مردے وہ بات سنتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے، ان کے سوا مردے زندوں کی کوئی بات نہیں سنتے۔ مگر ان دو احادیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ تمام مردے سنتے ہیں اور ہر بات ہر وقت سنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مردہ پرستی اور غیر اللہ کو پکارنے اور ان سے فریاد کرنے کی بنیاد یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ اگر یقین ہو کہ وہ سنتے ہی نہیں تو پاگل ہی ہوگا جو انہیں پکارے۔ یاد رہے کہ عزیر علیہ السلام کا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کا انہیں جی اٹھانا، اور اسی طرح وہ تمام جن کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا اور ان سے کلام کرایا، وہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں، وہ اس سے الگ ہیں۔ وہ مردے نہیں بولے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی تھی اور پھر انہوں نے بات کی، تو یہ اس سے الگ ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، دابتم من الارض، اس سے کیا مراد ہے؟ النمل 82 میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابہ وہ جانور ہے جو قیامت کی 10 علامات میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی حقیقتوں سے حجاب اٹھنے کے بعد آزمائش کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ جانور 70 ہاتھ لمبا ہوگا، 4 ٹانگیں، 2 پر، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ، مگر کسی صحیح حدیث میں اس جانور کی کوئی کیفیت بیان نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بعض لوگوں نے اسے حدیث دجال میں مذکور جانور جساسہ قرار دیا ہے، اور بعض نے یاجوج ماجوج، مگر یہ سب اندھیرے میں تیر ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نفخہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہوں گے؟ نفخہ سور پھونکنے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے 3 نفخے ذکر فرمائے، نفخہ فزع، نفخہ صاعق اور نفخہ قیام، مگر صحیح یہ ہے کہ نفخہ فزع اور نفخہ صاعق ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں کے بعد الا من شاء اللہ ہے۔ صاعق کا لفظ بے ہوشی اور موت دونوں معنی میں آتا ہے۔ پہلی دفعہ سور میں پھونکے جانے سے پیدا ہونے والی ابتدائی کیفیت فزع یعنی گھبراہٹ ہے، جو آخر میں ہر چیز کی ہلاکت اور فنا تک پہنچ جائے گی۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد، جس کی مدت اللہ ہی جانتا ہے، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن یا کیا؟ تو انہوں نے کہا، یہ میں نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 40 فرمایا۔ لوگوں نے کہا، 40 مہینے؟ کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا، 40 سال؟ کہا، میں نہیں جانتا۔ اور حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا تو لوگ اگ آئیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور انسان کی کوئی چیز نہیں جو بوسیدہ نہ ہو، سوائے ایک ہڈی کے جو دم کی ہڈی ہے، اس سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے، ایون اپنی طرف سے کوئی اندازہ بھی نہیں کہتے تھے، بولتے تھے کہ اندازہ لگا لیں، نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 فرمایا تو انہوں نے 40 ہی کہا، نہ سال، دن، مہینے، کوئی اندازہ نہ دیا کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، میں اس سے آگے نہیں جانتا۔ نیکسٹ کوسچن، ان صورتوں سے متعلق جو الحمد پر ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ اب یہی النمل الحمد پر ختم ہوتی ہے، جیسے النمل، اس کی لاسٹ آیا 93 ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اسی طرح سورہ زمر، الزمر 75 لاسٹ آیا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بِهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور الاسراء، سورہ بنی اسرائیل لاسٹ آیا 111،
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
اور اسی طرح سورہ الجاسیہ، جس کے آیت 36 اور 37 دونوں ہی تسبیح و تکبیر و تحمید سے متعلق ہیں،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
نیکسٹ کوسچن ایک شعر سے متعلق ہے جو فکر آخرت میں بہت اہم ہے، کہ یہ کس کا شعر ہے؟ بس اس کے متعلق تو اتنا آیا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ اسے اکثر پڑھا کرتے تھے، گنگناتے رہتے، اِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَاكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيب۔ یعنی جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہنا مجھ پر ایک زبردست نگران ہے، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے، اور نہ یہ کہ کوئی چیز، کوئی پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یعنی ہر وقت اکیلے میں بھی اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر نگران ہے، میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، القصص کا معنی، سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، اس کا معنی وجہ تسمیہ، نام کی وجہ۔ سورہ قصص کی آیت 25 میں یہ آیا، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، اس سے اس کا نام ماخوذ ہے، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ترتیب وار بیان کرنے کے ہیں۔ باعتبار معنی بھی یہ لفظ اس سورہ کا عنوان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ ترتیب وار بیان ہوا ہے۔ اس بنا پر، اس لفظ کی بنا پر سورت کا نام اور اس کے معنی اعتبار سے بھی اس سے نسبت۔ نیکسٹ کوسچن، ایک اور شعر ہے جو بڑا ہی ایک معنی خیز ہے، خاص طور پر سورت القصص آیت 11 میں جو آتا ہے، اس طرح ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اخت موسیٰ کو بھیجتے ہوئے جب کہا کہ ذرا مجھے رپورٹ دینا، کیسے اس نے باریکی سے دیکھا اور پھر رپورٹ پیش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے کسی سمجھدار بندے کو بھیجیں تو پھر ایک ایک چیز اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ معاملہ خود ہی بہتر ہینڈل کر لیتا ہے، جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ القصص الیون وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ آگے ساری اس کی پالیسی، میں موسیٰ تو ساتھ نہیں تھی، اخت موسیٰ نے سب چیزوں کو حالات کے اعتبار سے ہینڈل کیا۔ شاعر کہتا ہے، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حکیما ولا توصه، جب تم کسی کام کے لیے کسی کو بھیجو تو دانا آدمی کو بھیجو، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کوسچن، موسیٰ علیہ السلام مدین میں کس کے ہاں ٹھہرے؟ القصص 23 میں ہے کہ جو امراتین تھیں، وہ دو عورتیں جو پانی بھر رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا کنویں سے نکال کے، پھر پوچھا کہ تم خود یہاں کیسے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے، نام نہیں ہے۔ وابونا شیخ کبیر، ان خواتین کے والد کے متعلق یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، اس کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مدین کی طرف چونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ وہی تھے، مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مدین کے وہ بزرگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کی وہ بھی شعیب ہی تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں تھا بلکہ بہت پہلے تھا، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جیسے سورہ ہود 89 ہے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کا قول ہے، شعیب علیہ السلام کا، جو لوط علیہ السلام کے قریبی دور کے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے میں ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے گزرے ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید کہ وہ بزرگ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو غالب گمان یہی ہے کہ قرآن میں ان کا نام مذکور ہوتا۔ اس صورت میں سورۃ القصص 76 میں قارون کا ذکر آیا، یہ کون تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، القصص 76۔ قرآن مجید نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ جیسے تمام ظالم بادشاہ کسی قوم پر ظلم و ستم کے لیے اسی قوم کے کسی آدمی کو مال و دولت اور عہدے مرتبے دے کر اپنا اہلکار بنا لیتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ تورات کا حافظ تھا، بہت خوبصورت آواز سے تورات پڑھتا تھا مگر اندر سے منافق تھا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر میں اتنا پکا تھا کہ مستکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں میں فرعون کے ساتھ جن دو آدمیوں کا نام لیا ہے، ان میں سے ایک قارون تھا۔ جیسے المؤمن 23-24 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور اسی طرح العنکبوت 39 ہے، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا۔ تو ان کا ذکر غافروں اور مستکبرین میں ہے، انہوں نے یعنی تکبر کیا، تو واضح ہو گیا اس میں کسی قسم کے اس کے علم کی کوئی بات نہیں آتی۔ سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے، اس کا نام اور وجہ تسمیہ آیت 41، العنکبوت 41 کا مثل العنکبوت، اس سے سورہ کا نام ماخوذ ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ عنکبوت آیا ہے، اس کا معنی مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مکڑی کی مثال سے توحید سمجھائی۔ مشرک کا عقیدہ ایسے کمزور ہوتا ہے جیسے مکڑی کا گھر، نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش، نہ طوفان، نہ کسی حملہ آور سے، بلکہ اتنا بودار نہ پائیدار کہ ہاتھ کے معمولی اشارے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا بالکل ایسے ہی بیکار بے فائدہ ہے۔ العنکبوت آیت 17 میں لفظ آیا ہے اوثانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آیت دیکھیں، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کو تو عبادت کرتے ہو۔ اوثانا یہ وثنن کی جمع ہے، وطن کا تعلق زیادہ تر مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے وغیرہ، خواہ وہاں بت نصب ہوں یا نہ ہوں۔ بعض دفعہ بعض مخصوص مقامات پر پتھروں، درختوں، ستاروں جیسے کتب وغیرہ، یا دریاؤں جیسے گنگا وغیرہ سے الہی صفات کا عقیدہ رکھ کر ان کی پرستی شروع کر دی جاتی ہے، تو وہ بھی اوثان میں شامل ہیں۔ اور ایسے مقامات بس اوقات کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی بت سے منسوب ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل، ابراہیم علیہ السلام نے اوثان کا لفظ ذکر کیا تو اس سے مراد ان کی قوم کے بت خانے ہیں جن میں بت از خود شامل ہیں، اور اسی طرح وہ قبریں بھی اوثان ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ میری قبر کو وثن بت نہ بنانا، تو قبر پرستی بت پرستی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ آخر میں سورہ قصص کی آیت 16 سے متعلق گناہ کی مغفرت اور پردہ پوشی کی دعا ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔